الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. صدق الله العلي العظيم. دروسي فريا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورة الرعد کی آیت نمبر 31 تک بیان ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ اس سے آگے کی آیتوں کا بیان ہوگا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اب تک جو بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے، کافروں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، زمین پھٹ جاتی اور مردے باتیں کرتے تو ہم لوگ مان لیتے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تب بھی مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سارے کام ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم ان بےمانوں سے اب تک نا امید نہیں ہوئے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کرنا، دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی خیر نہیں اور آخرت میں بھی یہ لوگ کوئی خیر پا سکتے نہیں. اب اس سے آگے کے بیان میں جو ہے اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والا قادم، اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی، ان کا بھی استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، تمسخر کیا گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی، مہلت دی، پھر انہیں پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا تھا؟ یہ لوگ جو آج نبی پاک کی ہنسی اڑا رہے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پہلے رسولوں کی بھی جنہوں نے ہنسی اڑائی تھی، ان کو مہلت ملی تھی، جب انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، ہدایت قبول نہیں کی، تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اور اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جو نسلوں کو یاد رہتی ہے، پھر بھولتی نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں تھے، ان کو پہلے نبیوں کے حالات سننے کو ملے ہوئے تھے. پہلے نبیوں کے حالات، ان کی امتوں کے حالات وہ لوگ سنتے رہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی آتے رہے ہیں، قومیں کیا کرتی رہی ہیں، اور پھر عذاب بھی آتے رہے، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے جس طرح پہلی امتوں نے، قوموں نے انکار کیا، یہ لوگ بھی اسی روش پر رہے، انہوں نے کوئی عبرت نہیں پکڑی. تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی ایسا کرتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پھر اللہ کی پکڑ ہوا کرتی ہے. اس سے دو باتیں جو خاص طور پر قابل توجہ ہیں وہ ہمیں سبق کے طور پر سیکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے رسول آئے، جتنے بھی آئے، رسول کے معنی آج کل لوگ ایلچی بھی کرنے لگ گئے ہیں، قاصد، پیغام بر، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. اللہ تعالی نے جس کو بھی رسول بنایا وہ عام آدمی نہیں رہا. جس کو بھی مرتبہ نبوت اللہ نے عطا کیا، اب اسے عام آدمی سمجھنا یا اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ درست نہیں ہے. رسول کی شان عام آدمیوں سے بہت بلند ہے. عام لوگ ادنا مخلوق ہیں اور رسول اعلی مخلوق ہیں، اور ہمارے نبی پاک اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کا استہزاء کرنا، ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، تمسخر کرنا، اس کو صحیح طور پر قبول نہ کرنا، نہ سمجھنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مسلمان رسولوں کے بارے میں ویسی ہی باتیں کرے جیسی کافر کرتے ہیں، تو پھر یہ جان لیں کہ ایسے لوگ نام کے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں. آج بھی باطل فرقے جو کچھ کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ کافروں کی سی باتیں کرتے ہیں، بلکہ بعض باتیں ان سے بھی زیادہ بری کرتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی ہلکی بات پسند نہیں کرتے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں غلط باتیں کرنا اللہ کو پسند ہو سکتا نہیں. اصل میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ حقیقت میں اللہ ہی جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں یہ میرا کہنا نہیں ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ہم لوگوں نے جتنی بھی شان بیان کی ہے یہ نہ سمجھیں کہ حق ادا کر دیا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شان بیان کر سکتے نہیں، کیونکہ صحیح جانتے نہیں۔ جتنی بیان کرتے ہیں اللہ کے کلام کے مطابق نبی پاک کے ارشادات سے اخذ کرتے ہوئے جو بیان کرتے ہیں وہ ہماری بساط کے مطابق اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہم نے جتنی سمجھی جتنی سمجھائی گئی، ورنہ جو حقیقی شان ہے وہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اب وہ لوگ جو نبی پاک کو اپنے جیسا بشر کہنا چاہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتا، ادنا اور اعلیٰ برابر نہیں ہوتا، نابینا اور بینا برابر نہیں ہوتا، استاد اور شاگرد برابر نہیں ہوتا، پیر اور مرید برابر نہیں ہوتا، بیٹا اور باپ برابر نہیں ہوتا، تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتا؟ سوچنا چاہیے۔ ہر دفتر میں ہر ادارے میں سینیورٹی اور جونیورٹی ہوتی ہے، کوئی لوگ چھوٹے افیسر ہوتے ہیں کوئی بڑے افیسر ہوتے ہیں، کلر کٹ کے بڑے افسر کو کہہ دے کہ میں اور تو برابر ہیں تو وہ کہے گا کہ بھئی میرا عہدہ بڑا ہے تیرا عہدہ چھوٹا ہے کیسے برابر ہو گئے، وہ کہے گا عہدے کی بات نہ کرو، ویسے تمہاری بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تمہارے بھی دو کان میرے بھی دو کان، اس طرح برابری ہے یا نہیں ہے؟ تو کہے گا ٹھیک ہے آنکھیں تمہاری بھی دو ہیں کان تمہارے بھی دو ہیں دماغ تمہارا بھی ایک میرا بھی ایک، مگر میرے دماغ میں کچھ صلاحیت تھی جو میں اس عہدے پر ہوں اور تمہارے دماغ میں کچھ نہیں تھا تو تم کم ہو۔ ایک چپڑاسی بنا ایک جنرل مینیجر بنا، کیا دونوں برابر ہو گئے؟ ایک ہی کلاس میں اسکول کی ایک ہی جماعت میں 50 لڑکے پڑھتے ہیں، سارے فرسٹ نہیں آتے اول نہیں آتے ایک آدھا ہی آتا، کیا سارے اس کے برابر ہو گئے؟ اس کے دماغ میں کوئی تو خوبی ہے نا، اس کی سمجھ میں فہم میں کوئی تو خوبی ہے۔ تو آپ دنیا کے ہر معاملے میں وہاں پر تو ہر ایک کی برتری مانتے ہیں، لیکن جب نبی کا معاملہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے، تو جو ایسا کہتے ہیں وہ نبی کے مقام سے واقف نہیں، وہ نادان ہے، جان بوجھ کر کہتے ہیں تو گستاخی کرتے ہیں، اور جو نبی کی گستاخی کرے وہ اپنے دعوی ایمان میں درست نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ رسولوں کی ہنسی اڑانا کس کا کام ہے؟ بےمانوں کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں، ایمان والے تو ادب کرتے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا پیارا شعر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصف جو آپ کو اللہ نے خوبیاں عطا کی ہیں وہ عیب تنہائی سے بری ہیں، تنہائی کا مطلب ختم ہونا، نہایت ہونا، انتہا، کہ ان میں کوئی ختم ہونے والی بات، ہماری عمریں ختم ہو جاتی ہیں آپ کی خوبیوں کا بیان ختم نہیں ہوتا، ہمارا علم ختم ہو جاتا ہے آپ کی شان بیان نہیں ہوتا۔ دیکھو محبت والے کیا کہتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں رہے، کوئی لفظ ایسا مل ہی نہیں رہا جو آپ کے شایان شان ہو، میں کیا کہوں آپ کو، کیا کیا کہوں اور کیا کیا نہ کہوں، بس پھر آخر وہی بات آتی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محبت والوں نے تو یہی کہا سب کچھ کہہ کے بھی کہ ہم سے حضور کی تعریف ہو نہیں سکی، لیس کلامی یفی بنات کمال ہی، مولانا جامی بھی فرماتے ہیں میرے کلام میں اتنی طاقت نہیں کہ حضور کی صحیح تعریف بیان کر سکتے. مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ایمان والوں نے تعریف ہی کی ہے اور تعریف ہی کرتے ہیں. جن کے پاس ایمان نہیں وہ تعریف نہیں کرتے. تو اگر کوئی مسلمان کہلاتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ میرا نبی تو بنا ہی تعریف کے لیے. اللہ نے ان کا نام ہی ایسا رکھا ہے, اس نام کو رکھ کے بتا دیا کہ یہ ہستی وہ ہے جس کی تعریف ہی کی جائے, بار بار کی جائے, بہت زیادہ کی جائے. تو اب اگر کوئی تعریف کی بجائے تنقید کرے, نقص بیان کرے, تو بتائیے وہ مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا. تو ہنسی اڑانے والے مومن نہیں کافر تھے. آج بھی جو رسولوں کی ہنسی اڑاتے ہیں وہ کافر ہی ہوں گے, کافروں کے طریقے پر ہوں گے, یہ مومن کا کام نہیں ہے. یہاں ایک بات اور کروں, ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں وہ لوگ جو نبی کی تعریف نہیں کرتے, وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم لوگ نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ خدا سے ملا دیتے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہم نبی کو خدا نہ کہتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ مانتے. وہ نبی کی تعریف ہی ہے اور صحیح تعریف پھر بھی بیان ہو سکتی نہیں. جن لوگوں نے ہنسی اڑائی انہوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں, اور پھر انہوں نے ہنسی اڑائی. تو اب بھی جو اس طرح کی بات کرے آپ لوگ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں. سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں والی بات نہیں کر رہا, یا تو یہ خود بےمان ہے, نہیں تو بےمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. جو ایمان والا ہو وہ نبی کی توہین تنقید برداشت کر سکتا نہیں. اس موضوع پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ یہی موضوع سنتے رہتے ہیں. جان لیں کہ نبی کی ہنسی اڑانا یہ مومن کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فأملیت للذین کفروا, میں نے انہیں کچھ مدت, کچھ دنوں ڈھیل دی, ڈھیل مہلت, ٹائم کر لو, اور گستاخی بے ادبی جو کرنی ہے کر لو, ہنسی اڑانی ہے اڑا لو. تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو خبر نہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ دیکھتا نہیں, اللہ جانتا نہیں؟ وہ دلوں کی دھڑکنوں کا حال بھی جانتا, اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہ جو ڈھیل ملتی ہے نا گناہوں پر, غلطیوں پر ڈھیل ملنا, یہ عذاب ہے. یہ کیا ہے ذرا آپ اونچی کہہ دیجئے. کیوں کہلوا رہا ہوں کہ ہمیں بھی تو ڈھیل ملتی ہے, ہمیں سوچنا چاہیے. یہ جو ڈھیل ملتی ہے یہ عذاب ہے, اور اگر ڈھیل کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزوں میں اضافہ ہو جائے تو یہ اور زیادہ عذاب ہے. مثلا کسی نے غلطی کی, زیادتی کی, برائی کی, اللہ نے ڈھیل دے دی, ساتھ میں اس پر دنیا کو اور زیادہ کر دیا, دنیا کی نعمتیں اس کے لیے اور زیادہ ہو گئیں, تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں بڑا نیک ہوں, دیکھو میرے پاس بہت نعمتیں ہیں, اگر میں نے غلطی کی ہوتی تو مجھے یہ سب کچھ کیوں ملتا. حالانکہ یہ اس کے عذاب میں اضافے کا موجب. صرف ڈھیل ملنا عذاب ہے, اور ڈھیل کے ساتھ اس کے لیے دنیا اور اس کی نعمتوں کا بڑھ جانا, یہ اور زیادہ سخت عذاب ہے. اور آج کل لوگ اسی سے غافل ہیں, بلکہ نیک لوگ آ کے شکوا کرتے ہیں. میں کسی اور کی بات کیوں کروں, میرے پاس پچاسوں لوگ آئے اور حساب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, اور پیسے پیسے کا حساب کرتے ہیں, توفیق سے حج بھی کیا ہے, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم پر ہی تکلیف آتی ہے. بیماری آتی ہے تو ہم پر, مصیبت آتی ہے تو ہم پر, دشمنی کرتے ہیں لوگ تو ہم سے, اور جو دوسرے گناہ کر رہے ہیں دیکھیں ان کے تو مزے ہو رہے ہیں. پہلے وہ جناب کچھ بھی نہیں ہوتے اور بعد میں ایک دم بہت کچھ ہو جاتے ہیں, اور پھر اور ان کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ تذکرے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک شخص بیمار ہوا ہے اسپتال میں پڑھا ہے اس نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور دوسرا شخص جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کے لیے دنیا ہی دنیا ہے. تو ان کو میں بتاؤں کہ وہ جس کو اچھائی سمجھ رہے ہیں وہ اچھائی نہیں. اس شخص کے لیے جو دنیا بڑھ گئی ہے تو یہ اس کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن جب کل اس کا حال دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ آئی. لیکن لوگوں کو بغیر سمجھے ہوئے بغیر جانے ہوئے اعتراض کرنے کی عادت ہو گئی ہے اس لیے میں نے یہ بات کی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کو ڈھیل دے دی. اب وہ تو ہو گیا کہ دیکھو اگر خدا کچھ کر سکتا ہوتا تو کر لیتا, اگر ہم نے غلطی کی ہوتی تو خدا پکڑ لیتا, تو وہ اس طرح کہہ کے اور زیادہ مجرم ہو جاتے. ایک شخص غلطی کرتا ہے اس کو افسوس ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے, پشیمانی ہوتی ہے, وہ شرمندہ ہوتا ہے. اور ایک شخص جو ہے گناہ کے بعد اکڑ جاتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کو ندامت ہوئی ہے اس نے اپنے گناہ کو مٹانے کی کوشش کی ہے, اور جو اکڑ گیا ہے اس نے گویا اپنے گناہ کو نیکی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ بڑا مجرم ہے یا نہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ڈھیل اس کو ملی ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اور زیادہ اس کے نقصان کو بڑھا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ثم اخذتهم, پھر انہیں پکڑا. پہلے تو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب, تو میرا عذاب کیسا تھا؟ ان کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ جب میں نے پکڑا تو پھر ان کا کیا حشر ہوا. یہ جانتے نہیں, سنا نہیں انہوں نے, اس کے باوجود یہ سبق حاصل نہیں کرتے. اگر پہلوں کے انجام سے کوئی سبق حاصل نہ کرے تو پھر اس کو بیوقوف کہتے ہیں, وہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں. آج بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں, بیٹا فلاں کام نہ کرو اس میں نقصان ہے, فلاں کام نہ کرو اس میں یوں تمہاری دیکھنا تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے برائی ہے. بچے نہیں مانتے, نوجوان نہیں مانتے, وہی کرتے ہیں. تو بتائیے پھر ان کو پریشانی اور پشیمانی ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے پہلوں کے انجام سے پہلوں کی نصیحت سے سبق حاصل نہیں کیا. اب ایک شخص کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی کسی پر ناجائز ظلم کرتا ہے, ناجائز اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو ایسا کرنے والا خود بھی بچتا نہیں. لیکن دوسرا شخص جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ بھی ایسا کرے تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ سمجھدار ہے یا بیوقوف ہے. اب وہ اب جو بیوقوفی کر رہا ہے جان بوجھ کر کر رہا, حالانکہ اس نے پہلوں کا انجام سن لیا. اور یہ لوگ اسی لیے خراب ہوتے ہیں کہ یہ پہلوں کے انجام سے سبق حاصل نہیں کرتے. تو یہ پہلوں کی حالت کیوں سنائی جا رہی ہے مجھے اور آپ کو بار بار کہ ہم لوگ ان پہلوں کا حال سن کر سبق حاصل کریں اور خود کو ان غلطیوں سے بچائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود یہ بیان جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ذرا توجہ سے سنیں, اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. ہر جان, ہر شخص, ہر ذات, ہر نفس جو کچھ کر رہا ہے, جتنے بھی عمل کر رہا ہے, چھپ کر رہا ہے یا دکھا کر رہا ہے, اللہ سب کی نگہداشت رکھتا ہے. اللہ تعالی سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ کو سب کا علم ہے. اللہ کی بارگاہ میں سب کے اعمال جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیں, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. مجھے اور آپ کو جب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی ہر ایک کے اعمال دیکھ رہا ہے, تو یہاں جو کام کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو خود آپ کو بھی یاد نہیں رہتی. آپ نے کوئی نیکی کی مگر آپ کو یاد نہیں رہی, کو وقت آیا تھا آپ نے کر لی, آگے بڑھ گئے, لمحے بھر کی ہو, تھوڑے سے منٹ کی ہو, یا معمولی نیکی آپ نے ایسے کی, آپ کو بہت ساری ایسی نیکیاں یاد نہیں رہتی مگر اللہ کے ہاں سب خبر ہے، اللہ ہر عمل سے واقف ہے، اس کی طرف سے کسی عمل کا بدلہ فوت نہیں ہوگا، اٹھایا نہیں جائے گا، ہر عمل جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی آپ کو جزا ملے گی۔ میں نے جزا کی بات کی ہے، سزا والی بات نہیں کی ہے۔ آپ نے نیکی کی اور بھول گئے، مگر اللہ بھولتا نہیں ہے، ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتے وہ بھولتا نہیں۔ یہ جو فرشتے مقرر ہیں کرامن کاتبین، نیکی اور بدی کے لیے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین کے معنی عزت والے، معزز لکھنے والے، وہ لکھ رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا لکھا ہوا جو ہے اس کی وجہ سے اللہ کو معلوم ہے، نہیں، یہ گواہ بنائے جا رہے ہیں، اللہ بھولتا اس کو کوئی بتاتا نہیں، اس کو خود خبر ہے، کبھی وہ پوچھ لیتا ہے تو یہ پوچھنا جو ہے یہ بے علمی کی دلیل نہیں۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پوچھنا ہے تو پوچھو، تو کیا مطلب، صرف وہی پوچھے گا جس کو علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کئی پتہ رکھ تم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو کیا مطلب، اللہ کو خبر نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، مگر فرشتوں کو گواہ بنانا ہوتا ہے۔ اس سے ہی آگے مسئلہ سمجھ لیجئے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی پاک درود نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں، میں کہتا ہوں نبی پاک بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں؟ تاکہ وہ میرے درود پر گواہ ہو جائیں، وہ ہمارے درود پر گواہ ہو جائیں، ورنہ نبی پاک خود بھی اگر کسی کو یقین کرنا ہو تو فضائل درود شریف کتاب کا نام ہے، لکھنے والے محمد زکریہ صاحب جو بستر لوٹا جماعت کے بڑے تھے، تبلیغی جماعت کے بڑے تھے، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی، خود نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو کہیں جب بھی درود شریف بھیجتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، امریکہ سے، افریقہ سے، جاپان سے، پاکستان سے، کہیں سے بھی، جب بھی کوئی درود شریف بھیجتا ہے، وہ جو فرشتہ قبر پر مقرر ہے وہ درود شریف کو سنتا بھی ہے، اور جو درود شریف بھیج رہا ہے اس کو جانتا بھی ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتاب کسی کے پاس ہو ابھی لے آئے، میں ابھی نکال کے دکھا دیتا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ حاجی گلاب صاحب بیٹھے ہیں، گلاب خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، بوڑھے ہو گئے آتے آتے ہمارے پاس، ان سے کہو، پوچھو آپ لوگ کہ کیا یہ درستی پڑھتے ہیں؟ یہ حاجی صاحب جواب دو، پڑھتے ہیں۔ یہ حاجی صاحب کی عمر میرے خیال 60 سے تو اوپر ہے نا، 75 سال کی عمر ہو گئی ماشاء اللہ، اس وقت شاید ان کی عمر کا آدمی دوسرا یہاں کوئی کم ہوگا، اس لیے میں نے ان کا نام لیا، اگر کوئی اور ہے تو وہ بھلے سے اپنا نام بیان کر دے، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ہے کوئی 75 سال سے زیادہ اس وقت مجمع میں؟ یہ سامنے جو بیٹھے بابا جی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تھوڑی، چلو، بات کر رہی ہے سمجھانے کے لیے، ان کی عمر ہو گئی 75 سال، اللہ نے جب سے توفیق دی ہے ان کو درود شریف بھیج رہے ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا جب سے ہی ہمارے پاس آتے ہیں، اب بھی میں چھوٹا ہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس وقت سے جانتا ہوں، اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، تو یہ نہ کہے کہ اللہ نے کہا ہے تو کر رہا ہوں، کہاں اللہ نے کہا، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنا، اس میں آپ کا ارادہ اور شوق شامل ہے، آپ کے اسی ارادے اور شوق پر ہی آپ کی پکڑ ہو رہی ہے، آپ نیکی کا شوق ظاہر کر رہے ہیں جزا مل رہی ہے، برائی کا شوق ظاہر کر رہے ہیں آپ کی پکڑ ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے شوق کی ہی بات ہے، اللہ کے علم میں، کیونکہ وہ خالق ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ کہہ دیا تو اس لیے ایسا کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو مشین بنائی ہے ایک نے، جس نے کوئی مشین بنائی ہے اس میں رکھ دیا کہ فلانا پرزہ اس طرح گھومے گا، اگر اس طرح کرو گے تو اس طرح
گھومے گا, وہ گھومنے لگ جائے تو آپ کہیں گے چونکہ اس نے لکھا تھا اس لیے گھوم رہا ہے. جب تک آپ چلائیں گے نہیں گھومے گا. پوچھ رہا ہوں آپ سے, خود بخود گھومے گا؟ آپ گھمائیں گے نا. اگر نہیں سمجھے تو میں موٹی بات کر دیتا ہوں تاکہ جو موٹی عقل والے ہیں نا وہ بھی سمجھ لیں. آج کل سب کی سمجھ میں آ جائے گا, آج کل گولیاں بہت چلتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ایمان کے ساتھ جائیں, موت سے نہیں ڈرتے, لیکن اس طرح کی یہ دہشت گردی سے اللہ بچائے اچانک موت جو آ جاتی ہے, جب جائیں ایمان کے ساتھ جائیں. جو گولی چلاتا ہے, مارتا ہے, قتل کرتا ہے, اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ قاتل. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ذرا سب کہہ دیں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ مجرم ہے. 302 کے تحت اس پر قتل کا مقدمہ چلایا جائے تعزیرات پاکستان. آپ کہتے ہیں نا پھانسی کی سزا دو کیونکہ اس نے قتل کیا. میں پوچھتا ہوں مارتا کون ہے؟ ذرا جواب دیجئے, محبت سے کہیے. جس نے قتل کیا کیا اس نے مارا ہے؟ آپ تو اسی پہ الزام دھرتے ہیں. دہشت گردوں نے اتنے آدمی مار دیے. پڑھتے ہیں نا روز اخبار میں, ٹی وی والے کچھ بولتے ہیں, اخبار والے تو ٹی وی والے کہتے ہیں ہڑتال نہیں ہوئی, اخبار کہتا ہے زندگی مفلوج رہی. سچ تو بولنا سیکھا نہیں ہے نا یہاں کسی نے. یہ جھوٹ کا کاروبار ہی تو چل رہا ہے 50 سال ہو گئے. سچ بولتے تو یہ دن کیوں دیکھنا پڑتا؟ اوپر سے لے کے نیچے تک الناس و علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. جب بادشاہ جھوٹ بولے گا تو آپ نے پنجابی کی مثال سنی ہوئی ہے کہ گرو جنا دے ٹپنے تے چیلے جان چھڑپ. گرو اگر ٹاپ کے جاتا ہے نا تو چیلے جو ہے وہ ٹاپ کے نہیں جائیں گے, چھڑپ چھڑپ کرتے جائیں گے کہ ہمارا گرو جب گیا تھا تو ہم جناب مزے لے کے جائیں گے. وہ ان سے 4 ہاتھ آگے ہوں گے. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں. جھوٹ ہی جھوٹ ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں اخبار میں خبر کیا آتی ہے کہ فلاں نے اتنے بندے, پھر آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو مجرم ٹھہراتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں, حالانکہ موت کس نے دی؟ اگر کوئی کسی کو گولی چلائے اور وہ نہیں مرتا تو آپ پھر بھی دوسرے کو پکڑتے ہیں کہ اس نے ارادہ قتل کیا, آلہ قتل استعمال کیا. اب اس کی جان بچ گئی, وہ اللہ نے بچا لی, یا کوئی مر گیا اللہ نے مارا اس کو, لیکن الزام کس پہ ہے؟ مجرم کون ہے؟ جان نکالنے والا اللہ ہے. لیکن آپ مجرم اسے ٹھہراتے ہیں. یہیں سے بات سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں. جو ہے نا اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. آپ جو کچھ کرتے ہیں جس طرح اس کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں, تو کرنے پر آپ نہیں ٹھہریں گے اس کے ذمہ دار؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نیکی یا بدی کے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ نہیں تو کہہ دو پھر اللہ ہی نیکی کرتا, پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ ہم نیکی کرتے ہیں؟ نیکی کا تو الزام نہیں لگاتے فوراً, برائی پر فوراً الزام لگاتے ہیں. نیکی اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو یا تو یہ کہہ دو جو کچھ کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے, سب نیکیاں بھی اللہ کر رہا ہے. پھر اس کی طرف اگر آپ نے یہی برائی کی نسبت کرنی ہے کہ کیونکہ اللہ نے برائی لکھ دی تھی ہمارے لیے اس لیے ہم نے کر دی, تو اللہ نے نیکی بھی تو لکھی تھی, پھر نیکی کو کیوں نہیں اللہ کی طرف کہتے ہو؟ وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو جس طرح مجرم وہ ٹھہرتا ہے جس نے آلہ قتل استعمال کیا, اسی طرح آپ بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ نے ارادے سے ایک کام کیا. اب اس کا حشر کیا ہوا یہ اللہ کے ذمہ ہے. آپ کا ارادہ اور شوق وہی گنا جاتا ہے. نیکی پر ارادہ اور شوق ثواب کا باعث ہے, برائی پر آپ کا ارادہ اور شوق عذاب کا باعث. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہدایت جس کو ملی ہے وہ کون ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جن کو نہیں ملی ہے, یہاں یہ بات میں ایک بہت اہم کرتا چلوں اور پھر باقی آئندہ, یہ جملہ سن لیں کہ علم الہی میں, اللہ کے علم میں جس شخص کا مرنا گمراہی پر کفر پر ہے, جس نے کفر پہ مرنا ہے گمراہی پہ مرنا ہے, اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی. کتنی کوشش کر لو اسے ہدایت نہیں ہوگی. بد عقیدگی جس کے دل میں اس بندے کے اختیار کے ساتھ, بندہ اپنے شوق اور ارادے اختیار کے ساتھ بد عقیدگی کو اپنے دل میں اگر مضبوط کر لے گا, پختہ کر لے گا, اس کو کوئی راہ نہیں ملے گی ہدایت کی, وہ کبھی منزل پر پہنچے گا نہیں. اللہ تعالی ہمیں بد عقیدگی سے بچائے. اللہ فرماتا ہے راستے یہ لوگ رکے ہوئے, یہ لوگ اس راستے پر نہیں جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں, یہ اس پر نہیں. آیت پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تفسیر آئندہ جمعہ ترجمہ کر کے میں ختم کروں گا. لہما عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق. انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا, جب تک دنیا ہے تب بھی عذاب ہوگا, اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے. وما لهم من اللہ من واق. اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. یہاں ایک بات سنتے جاؤ خوشخبری, کافروں کو, بدعقیدہ لوگوں کو, بےمانوں کو قیامت کے دن اللہ سے, اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں, مومنوں کو بچانے والے ہیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اتنا جملہ بھی بہت. یہاں اللہ نے کافروں کی نفی کی ہے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن بچانے والا کوئی نہیں, پتا چلا مومنوں کو بچانے والے ہیں. اب کون ہے؟ یہی تو کہتا نا, انہی کے ساتھ سچے اور پکے لگ جاؤ جو نبی کا ہو گیا, جو نبی کا ہو گیا بیڑا اس کا پار ہو گیا. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس موضوع پر آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا.